الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ نے دین اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، دین اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا اس بات کی کہ بجز اللہ کے کوئی معبود نہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہماری زبانی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، ہماری بدنی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ہماری مالی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، عبادت صرف اللہ کے لیے. دعا صرف اللہ کے لیے، طواف صرف اللہ کے لیے، حج صرف اللہ کے لیے، نماز صرف اللہ کے لیے، رکوع صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، قربانی صرف اللہ کے لیے. معبود برحق وہی ہے، اس کے علاوہ عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں. ذات میں بھی وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، صفات میں بھی وہ وحدہ لا شریک لہ ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. تو گواہی دینا اس بات کی کہ بجز اللہ کے عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور گواہی دینا اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول ہیں. یہ پہلی چیز ہے جس کے اوپر دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. دوسری چیز وہ اقام الصلاح، نماز کو قائم کرنا. صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، نماز کو اس کے فرائض، اس کے واجبات، اس کے سنن، اس کے مستحبات کی رعایت کے ساتھ ادا کرنا، ذوق اور شوق، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا. جی میں آیا تو پڑھ لی، جی نہیں چاہا تو نہیں پڑھی، جی میں آیا تو مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ پڑھی، جی میں نہیں آیا تو جہاں تھے وہیں پڑھ لی، جی میں آیا تو مستحب وقت پہ پڑھی، جی میں آیا تو بالکل اخیر میں دس منٹ باقی رہ گئی تھی اس وقت پڑھ لی، جی میں آیا تو وقت میں پڑھی، جی میں آیا تو قضا کر لی، اور اگر جینے نہیں چاہا تو پڑھی ہی نہیں. اسے نماز قائم کرنا نہیں کہتے. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ادا کرنا اس کے مستحب وقت میں ذوق شوق خشوع خضوع کے ساتھ، اس کے فرائض، اس کے واجبات، اس کے مستحبات، اس کی سنن، اس کے مستحبات کی رعایت کے ساتھ، یہ ہے نماز کو قائم کرنا. اور احادیث شریفہ میں، قرآن مجید میں جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے تو اکثر و بیشتر یہ لفظ اقامت آیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. اللہ تعالی شانہ کے محبوب پیغمبر، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا اتنی قیمتی ہے، اتنی پریشس ہے، اتنی پرائس لیس ہے کہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالی شانہ کی کائنات میں جتنی بھی دولتیں ہیں وہ ساری ایک طرف رکھ دی جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، ایک ادا دوسری طرف رکھ دی جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں یہ دنیا جہان کی دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے لیے چھوٹی اور ادنا کا لفظ استعمال کرنے میں بھی ڈر لگتا ہے، بے ادبی سی معلوم ہوتی ہے، مگر صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ان الفاظ کو بہت ڈرتے ڈرتے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی ادائیں ہیں، فجر کی نماز آپ پڑھتی تھی یہ آپ کی ادا ہے، ظہر کی نماز ادا فرماتی تھی یہ بھی آپ کی ادا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتی تھی یہ بھی آپ کی ادا ہے، وتر کی نماز پڑھتی تھی یہ بھی آپ کی ادا ہے، عیدین کی نماز پڑھتی تھی یہ بھی آپ کی ادا ہے، مسواک کرتی تھی یہ بھی آپ کی ادا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتی تھی یہ بھی آپ کی ادا ہے. جتنی ادائیں ہیں جنہیں فقہا نے مختلف قسموں میں تقسیم کر دیا، کچھ ادائیں فرض، کچھ ادائیں واجب، کچھ ادائیں سنت مؤکدہ، کچھ ادائیں سنت غیر مؤکدہ، کچھ ادائیں مستحب آداب، یہ جتنی بھی ادائیں ہیں ان اداؤں میں سے جو سب سے چھوٹی ادا ہے، صرف سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ آپ کی ادنا سنت، چھوٹی سنت، دل گوارا نہیں کرتا. اس لیے کہ آپ کی ہر سنت بڑی ہے. آپ کا ہر قول اور ہر عمل لو ہے لو. نبوت ملنے کے بعد سے لے کر آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے اس پورے 23 سالہ دور میں آپ نے جو کچھ کیا وہ قانون ہے, قانون وہ لو ہے. کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس وقت آپ نے یہ جو عمل کیا تھا وہ بحیثیت نبی کے نہیں کیا تھا. نہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے دو رول ہوتے ہیں کہ بیٹا اس وقت میں بحیثیت باپ کی تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں, یعنی اس وقت میں آپ کا شیخ یا استاد نہیں ہوں. اور کبھی کبھی ہم کہیں گے کہ بیٹا اس وقت میں باپ کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا ہوں, شیخ کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. وہاں دو حیثیتیں نہیں تھیں, وہاں ایک ہی حیثیت تھی, نبوت والی حیثیت. 23 سالہ دور میں آپ نے جو کچھ کیا اور جو کچھ کہا وہ قانون وہ لو. یعنی آپ کی ہر ادا قانون, ہر ادا لو. یہاں تک کہ آپ کی خاموشی بھی قانون اور لو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا یا کوئی بات کہتے ہوئے سنا اور آپ اس پر خاموش رہے تو صحابی کا وہ عمل اور صحابی کی وہ بات بھی حدیث بن گئی. اس لیے کہ اگر وہ قانون کے خلاف ہوتا تو آپ خاموش نہ رہ سکتے, آپ بولتے کہ غلط, مگر آپ بولے نہیں, آپ خاموش رہے. آپ کی موجودگی میں کچھ ہو رہا ہے, کوئی کچھ بول رہا ہے اور آپ خاموش ہیں تو یہ بھی لو ہے. اس کو علماء کی اصطلاح میں تقریر کہتے ہیں. قول الرسول, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بولنا, فعل الرسول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل کرنا, و تقریر الرسول, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کی بات کو دیکھ کر کسی کی بات کو سن کر خاموش رہنا, یہ سب حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو لکھا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے مشورہ دیا کہ عبداللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں, انسان ہیں. انسان کبھی کبھی غصے سے مغلوب ہو کر کچھ بول دیتا ہے, کبھی خوشی میں مغلوب ہو کر کوئی بات کہہ دیتا ہے, اور بعد میں وہ کہتا ہے کہ میری مراد وہ نہیں تھی جو آپ سمجھے, اصل میں غصے میں یہ بات نکل گئی, خوشی میں زبان سے یہ بات نکل گئی. غصے سے مغلوب ہو کر, غمی سے مغلوب ہو کر, خوشی سے مغلوب ہو کر, جذبات سے مغلوب ہو کر, زبان سے ہر انسان وہ بات کہہ دیتا ہے جو اس کی مراد نہیں ہوتی. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں, آپ پر بھی غصہ آتا ہے, غمی آتی ہے, خوشی آتی ہے, جذبات سے آپ بھی مغلوب ہوتے ہوں گے. اس لیے جب سیریس موڈ میں کوئی بات کہیں تو لکھا کریں, ہر بات نہ لکھیں آپ. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے بعد حضرات نے مشورہ دیا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو حدیثوں کو لکھا کرتے تھے. اور یہ غلط ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی نہیں جاتی تھی. یہ منکرین حدیث کا پروپیگنڈا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیثیں لکھی جاتی تھیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کے زمانے تک حدیثیں لکھی جاتی رہیں. اور صحابہ کے پاس رضوان اللہ تعالی علی مجمعین تابعین کے پاس حدیثوں کے اپنے اپنے مجموعے تھے, مگر باقاعدہ تدوین حدیثوں کی حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوئی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک یعنی تقریباً 90 سال تک حدیثوں کو لکھا ہی نہیں گیا اور حدیثوں کا کوئی ذخیرہ دنیا میں موجود ہی نہیں تھا, اور اچانک حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حدیثوں کو لکھا گیا اور دفتر کے دفتر وجود میں آ گئے. نہیں, حدیثیں لکھی جاتی تھی, حدیثیں لکھی جاتی تھی, اور ہر شخص جو حدیثوں کو روایت کرتا تھا اس کو اللہ تعالی شانہ نے فوٹوگرافک میموری عطا فرمائی تھی. تو جس کے پاس فوٹوگرافک میموری ہو وہ لکھے گا کیوں؟ مجھے جب کسی کا ٹیلی فون نمبر یاد کرنا ہوتا ہے تو مجھے لکھنا پڑتا ہے, اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی لوگوں کا ٹیلی فون نہیں لکھتے تھے. تو جس کو اللہ تعالی شانہ نے فوٹوگرافک میموری دی ہو وہ بیوقوفی کا کام کیوں کرے گا, وہ کیوں حدیثوں کو لکھے گا؟ جب یہاں اتنا ہی محفوظ ہو جاتا ہے جتنا لکھنے سے محفوظ ہوتا ہے, بلکہ لکھنے میں اتنا محفوظ نہیں ہوتا جتنا یہاں محفوظ ہو جاتا ہے, وہ لکھے گا کیوں؟ بھائی تو دنیا کا دستور ہے, جس کی فوٹوگرافک میموری ہوگی اسے آپ ٹیلی فون نمبر بتاؤ اور ٹیلی فون اسے یاد ہو جاتا ہے, وہ نہیں لکھے گا, کوئی نہیں لکھے گا. لکھے گا وہ جسے یاد نہیں رہتا. اللہ تعالی شانہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو فوٹوگرافک میموری عطا فرمائی تھی, اور صرف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو نہیں, بعد میں تابعین کو, تبا تابعین کو, محدثین کو, اور ان کے واقعات پڑھ کر کسی کو شبہ نہ ہو جائے, اس لیے ہر دور میں ایک ایسا شخص اللہ پیدا فرماتے ہیں جس کو دیکھ کر لوگوں کو یقین آ جاتا ہے کہ نہیں, یہ جو واقعات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں, یہ ہو سکتا ہے. ہر دور میں ایک ایسا شخص پیدا ہوتا ہے. یہ موضوع دوسرا ہے, اس قسم کی باتوں میں آنا نہیں چاہیے. حضرات علماء کرام کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور دین معتبر علماء کرام سے حاصل کرنا چاہیے. انٹرنیٹ سے دین حاصل نہیں کیا جا سکتا میرے بھائیوں, انٹرنیٹ سے نہیں. دین حاصل کیا جا سکتا ہے استاد سے. انٹرنیٹ تو ایک مشین ہے, وہ استاد نہیں ہے. علم جو ہے وہ سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے, سینے سے سینے میں منتقل ہوتا ہے. کتابوں سے بھی الفاظ منتقل ہوں گے, سینے میں جو نور ہے وہ منتقل نہیں ہوگا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جس شاگرد سے بخاری شریف ہم تک پہنچی وہ محمد ابن یوسف ابن مطر رحمہ اللہ تعالی ہیں. انہوں نے دو مرتبہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بخاری شریف پڑھی, تو انہوں نے الفاظ بھی سنے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو مرتبہ بیٹھ کر جو حدیث کا نور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں تھا وہ بھی اپنے دل میں منتقل کیا, اور یہ سلسلہ چلتا رہا, یہ چین چلتی رہی. یہ جتنے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے اساتذہ کے پاس بیٹھ کر بخاری شریف کے الفاظ بھی پڑھے, اور بخاری شریف کا نور جو ان کے استاد کے سینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوتے 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 پہنچا تھا, وہ نور بھی ان میں منتقل ہوا. آپ کسی کتاب کو اٹھا لیں تو اس کے الفاظ تو آپ پڑھ لیں گے, نور کہاں سے حاصل ہوگا؟ علم حاصل ہوتا ہے سینہ بسینہ. قیامت کے قریب علم اٹھتا چلا جائے گا. علم کے اٹھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگ اساتذہ کو چھوڑ کر انٹرنیٹ سے علم حاصل کر رہے ہیں. اول تو یہ کہ میرے اور آپ کے پاس وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم پہچان سکیں کہ جس علم کو ہم انٹرنیٹ سے لے رہے ہیں یہ صحیح علم ہے یا غلط. اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ صاحب کون ہے جن کی تقریر ہم سن رہے ہیں, یہ صاحب کون ہے جن کا آرٹیکل ہم پڑھ رہے ہیں. کوئی آرٹیکل اچھا لگے, کسی کی تقریر اچھی لگے, اس سے اس کا علم اوتھینٹک نہیں ہو جاتا. ایسے فصیح اللسان لوگ تو بہت آئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, فصیح اللسان ہونے کی وجہ سے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنی زبان سے لوگوں کو دھوکہ دیا اور لوگوں کو قائل کیا کہ میں واقعی نبی ہوں, میں بار بار آپ حضرات کو حضرت امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی کا قول, جسے امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے صحیح مسلم میں نقل کیا ہے, سناتا رہتا ہوں, یہ بنیاد ہے. آپ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم, یہ علم جو ہے یہ دین ہے, علم دین ہے. صحیح علم آیا تو صحیح دین, غلط علم آیا تو غلط دین, علم نہیں ہے تو دین نہیں. یہ علم دین ہے, جب یہ علم دین ہے تو بہت سوچ سمجھ کے دیکھو کہ میں دین کو کس سے لے رہا ہوں. اگر آدمی غلط ہے تو دین غلط آئے گا, اور دین غلط آئے گا, غلط دین پر عمل ہوگا تو اللہ تعالی شانہ کے یہاں چھٹکارا نہیں ہوگا. اس لیے وہ علماء جو آپ کی مسجد میں امامت کرا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, وہ علماء جنہیں آپ جانتے ہیں, جن کی حقانیت سے آپ واقف ہیں, بس ان کے پاس جا کر محفوظ طریقے سے علم حاصل کرو, انشاءاللہ ان سے اتنا علم تو مل ہی جائے گا جتنی آپ کو ضرورت ہے. ادھر ادھر اگر علم کے فارسٹ میں اور علم کے جنگل میں گمو گے تو خطرہ ہے, تیرنا آتا نہیں, سمندر میں گوتہ لگانا آتا نہیں, اور علم کے سمندر میں گوتے لگاؤ گے تو موتی تو ہاتھ کیا آئے گا, جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. علم کے معاملے میں بہت احتیاط کرو میرے بھائیوں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ نئے نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں, اور کبھی لوگوں کو حدیث سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی لوگوں کو صحابہ سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی لوگوں کو ائمہ سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی لوگوں کو علماء سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کبھی جو ہے ایسی جگہوں پر لے جاتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے کہ جہاں علم صحیح نہیں, تاکہ کسی طرح صحیح علم سے کنیکشن ٹوٹ جاوے, تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن باقی نہ رہے, اللہ سے کنیکشن باقی نہ رہے. خیر میں دوسری بات کہہ رہا تھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں, جو بھی سنتا ہوں لکھتا ہوں, جو بھی دیکھتا ہوں لکھتا ہوں, میرے کچھ ساتھیوں کا یہ مشورہ ہے کہ آپ بشر ہیں, انسان ہیں, اور انسان غصے میں کبھی کوئی بات کہہ جاتا ہے, غمی میں کوئی بات کہہ جاتا ہے, خوشی میں کبھی کوئی بات کہہ جاتا ہے, جذبات سے مغلوب ہو کر کبھی کوئی بات کہہ جاتا ہے, تو آپ کی ہر بات مجھے لکھنا نہیں چاہیے. تو بھائی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر ضرور تھے, مگر دوسرے بشر جیسے نہیں تھے. محمد بشر لیس کل بشر بل ہو یاقوت والناس کل حجر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے, بشر تھے, مگر دوسرے انسانوں جیسے نہیں تھے. یاقوت بھی پتھر ہوتا ہے, تو یاقوت کو بھی پتھر کہا جاتا ہے, مگر دوسرے پتھروں میں جب اسے رکھا جائے, عام پتھروں میں رکھا جائے, تو یاقوت کی وہ قیمت ہوتی ہے جو سارے پتھر مل کر بھی ادا نہیں کر سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے, مگر ایسے انسان کہ باقی جتنے انسان ہیں ان سب کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری طرف رکھ دیا جائے تو اس انسان کی وہ سارے انسان پیغمبروں سمیت قیمت ادا نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر کہا کہ اکتب یا عبداللہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ, تم میری ہر بات کو لکھتے رہو, ہر بات کو لکھتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ میری زبان سے نکلنے والی ہر بات قانون اور لو ہوتی ہے, تو غصے میں بھی, غمی میں بھی, خوشی میں بھی, جذبات میں بھی اللہ میری زبان کی حفاظت فرماتے ہیں, اور اس زبان سے حق کے سوا کچھ نکل ہی نہیں سکتا. انی لا اقول الا حقا, میری زبان سے حق کے سوا کچھ نکل ہی نہیں سکتا. تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں, وہ آپ کی ادا قانون, آپ خاموش رہتے ہیں, وہ آپ کی ادا قانون. اس لیے اسے ادنا اور چھوٹی کہنا مناسب نہیں, مگر سمجھانے کے لیے کہ آپ کی جتنی ادائیں ہیں 23 سالہ زندگی میں, جتنی ادائیں, کتنے کام کی ہوں گی, کتنی باتیں آپ نے فرمائی ہوں گی, ان میں کتنے فرائض ہیں, کتنے واجبات ہیں, کتنے سنن موقعہ, کتنی سنن غیر موقعہ, پھر نیچے مستحبات آداب, ان میں سے جو سب سے اخیر میں آنے والی سنت ہے اللہ کے علم میں ہے, وہ سب سے اخیر میں آنے والی سنت, سب سے چھوٹی, سب سے ادنا, سب سے نیچے, وہ سنت میرے بھائیو, وہ مستحب عمل, وہ ادب اتنا قیمتی, اتنا قیمتی, اتنا قیمتی کہ پوری کائنات کی ساری دولتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے سنتوں سے محبت رکھو, سنتوں سے محبت رکھو, کھانے کی سنتیں سیکھو اور عمل کرو, پانی پینے کی, مشروب پینے کی سنتیں سیکھو اور عمل کرو. یہ جنت میں جانے کا اور اللہ کے محبوب بننے کا آسان طریقہ. اللہ تعالی شانہ کو اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اتنی پسند ہیں کہ جو شخص بھی ان کو کاپی کر کے ان جیسا بنتا ہے وہ بھی اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانات قدم پر چلے, وہ کاپی کرے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کسی بھی سنت کو معمولی مت سمجھو, پتہ نہیں کون سی سنت اللہ تعالی شانہ کی محبوبیت کی وجہ بن جائے, کس سنت کی وجہ سے ساری سنتوں پر زندگی آ جائے. سونے کی سنتیں, اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں, لوگوں سے ملنے کی سنتیں, جس سنت کا پتہ چل جائے دل میں یہ خیال مت آنے دو کہ میں فرض ادا نہیں کرتا, اس سنت پر عمل کرنے کا. شیطان طرح طرح سے دور رکھتا ہے, عجیب عجیب خیالات پیدا کرتا ہے, نہیں جو ہو سکے کرو. تو ہر سنت قابل احترام, قابل قدر, مگر میں ایک بات کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے جو دینی ذوق رکھنے والے لوگ سمجھے جاتے ہیں وہ کھانے کی سنتوں کو بیان بھی کرتے ہیں, عمل بھی کرتے ہیں, پانی پینے کی سنتوں کو بیان بھی کرتے ہیں, عمل بھی کرتے ہیں. ہمارے تبلیغ جماعت کے ساتھی جب اپنے حلقے لگاتے ہیں تو اس کا بہت اہتمام ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی اسلامک دعوی اکیڈمی میں وقتاً فوقتاً یہ ساری سنتیں سنائی جاتی ہے, کھانے سے پہلے سنائی جاتی ہے, سونے سے پہلے سنائی جاتی ہے. تو یہ معمولی نہیں ہے, ان کو سنانا چاہیے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے, میں منع نہیں کرتا, اس سے کہ بہت قیمتی. مگر نماز جو ایک محتم بشان عبادت ہے, کھانا ہمارا سنت طریقے کے مطابق ہو رہا ہے اور نمازیں ہماری سنت کے خلاف, پانی ہم پیتے ہیں تو ایک ایک سنت کا لحاظ رکھتے ہیں, نماز ہماری سنت کے خلاف, قیام میں کتنی سنتیں ہیں اور کون سی سنتیں ہیں, رکوع میں کتنی سنتیں ہیں, کون سی سنتیں ہیں, سجدے میں کتنی سنتیں ہیں, کون سی سنتیں, ہم واقف نہیں. ہمارے رکوع, ہمارے سجدے, ہمارے قیام, ہمارا تشہد, ہمارا جلسہ, ہمارا قوما سنت کے خلاف, سلام سنت کے خلاف. اور سونے میں دیکھو تو ایک ایک سنت کی رعایت, ان سنتوں پر عمل کو جاری رکھتے ہوئے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے احکام کو، اس کی سنتوں کو سیکھ کر پورے اہتمام کے ساتھ ان سنتوں کو بھی بجا لانا چاہیے. ان کے بغیر اقامت صلاۃ نہیں. اور سنتیں جو ہیں میرے بھائیو، سنتیں وہ فرض کی تکمیل کے لیے ہوتی ہے. جو شخص سنت طریقے کے مطابق کوئی فرض ادا کرتا ہے تو وہ فرض ضرور مکمل ہوگا. دیکھو بھائی، رکو جو ہے رکو فرض ہے، سجدہ فرض ہے. رکو بھی فرض، سجدہ بھی فرض. کتنی دیر کے لیے فرض؟ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم اور ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہا جائے، اتنی دیر تک کا رکوع اور اتنی دیر تک کا سجدہ فرض ہے. تو ایک شخص اگر رکوع میں گیا اور اس نے کہا سبحان اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سمی اللہ لمن حمیدہ، رکوع ہو گیا، اس کا فرض ادا ہو گیا، اللہ اکبر سجدے میں چلا گیا، موشن لیس ہو گیا، سارے اعضاء اپنی اپنی جگہ پر رک گئے، اور پھر وہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، سجدہ اس کا ہو گیا. مگر ہو سکتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم کہنے کی مقدار تک وہ نہ ٹھہرے، جلدی میں ہو، اللہ اکبر سبحان ربی العظیم اللہ اکبر، موشن لیس نہیں ہوا، کھڑا ہو گیا. ہو سکتا ہے. تو دیکھو یہ فرض خطرے میں ہے. مگر ایک شخص تین مرتبہ سبحان ربی العظیم کہتا ہے جو کہ سنت ہے، تین مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہتا ہے جو کہ سنت ہے، تو اگر جلدی میں بھی ہوگا تو شاید جاتے جاتے ایک مرتبہ پڑھ لے، اٹھتے اٹھتے ایک مرتبہ پڑھ لے، ایک مرتبہ سجدے میں سبحان ربی الاعلی ضرور ہوگا. سیکیورٹی ہے فرض کی ادائیگی کی. بھائی جلدی میں ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ جاتے جاتے ابھی سر نہیں رکھا سجدے میں، پیشانی نہیں رکھی کہ سبحان ربی الاعلی شروع کر دیا، تو یہ تو سجدے میں ہوا ہی نہیں. اور سر سجدے میں رکھنے کے بعد سبحان ربی الاعلی بولے گا اور پھر اٹھتے اٹھتے سبحان ربی الاعلی، تو سنت ادا نہیں ہوا مگر فرض ادا ہو گیا. سنت ادا نہیں ہوگا فرض. دیکھو یہ تکمیل، یہ سنت جو ہے یہ سیکیورٹی ہے فرض کے لیے. سنت جو ہے وہ فرض کی تکمیل کے لیے. اسی لیے نمازوں سے پہلے سنت، نمازوں کے بعد سنت، کبھی پہلے کبھی بعد، کبھی پہلے بھی اور بعد میں بھی. اب ہمارے نوجوان سنتوں کو نہیں پڑھتے، وہ ایسا سوچتے ہیں کہ اصل تو فرض ہے اور فرض ہم نے پڑھ لی. بھائی فرض میں وہ جو گڑبڑ رہی تو قیامت کے دن جب حساب ہوگا اور اللہ تعالیٰ شانہ وہ فرمائیں گے کہ تیری فرض جو ہے وہ صرف 80% ہے، 20% کی اس میں کمی ہے. تو سنت موقدہ پڑھی ہوگی، سنت غیر موقدہ پڑھی ہوگی، اس کے ثواب سے یہ فرض کامل ہو جائے گا. آگے پیچھے سنتوں کا اہتمام کرو میرے بھائیوں، نوافل کا اہتمام کرو. سنت جو ہے وہ فرض کی تکمیل کے لیے ہے، فرض کو سیکیور کرتا ہے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ سنت فرض کی تکمیل کے لیے ہے. سنت فرض کی تکمیل کے لیے، یعنی فرض میں جو کمی آ جائے اسے کمپلیٹ کرنے کے لیے ہے. تو جو چیز تکمیل کے لیے آتی ہے وہ تو اخیر میں آتی ہے، شروع میں نہیں آنا چاہیے. پہلے وہ فرض ہو جاوے اس کے بعد تکمیل کے لیے. تو کہا کہ وضو شروع ہوتا ہے ہاتھ دھونے سے جو کہ سنت ہے، اور پھر جو ہے کلی سے جو کہ سنت ہے، اور پھر ناک میں پانی ڈالنے سے جو کہ سنت ہے. تو ابھی تو فرض ہوا ہی نہیں تو تکمیل کیسے؟ فرض تو ہوا ہی نہیں، اب آگے جا کر کے چہرہ دھونا ہے جو کہ فرض ہے، پھر ہاتھ دھونے ہیں جو کہ فرض ہے، پھر سر کا مسح کرنا ہے جو کہ فرض ہے. یہ تین سنتیں شروع میں. تو انہوں نے عجیب بات بتلائی، انہوں نے یہ کہا کہ وضو صحیح اس وقت ہوگا جب کہ چہرہ صحیح طرح سے دھویا جائے، ہاتھ صحیح طرح سے دھویا جائے، مسح صحیح طرح سے کیا جائے، اور دونوں قدم صحیح طریقے سے دھوئے جائیں. اور ان چار اعضاء کو دھونے اور تین کو دھونے اور ایک کے مسح کے لیے پانی ہونا ضروری ہے کہ وہ پانی ہو.
بھئی پانی ہے اس کے اندر آپ نے شکر ڈال دی تو یہ بھی تو پانی ہی نظر آ رہا ہے, مگر یہ شربت ہو گیا, اب یہ پانی نہیں ہے. پانی کا ہونا ضروری. تو پانی جو ہے پانی اس کے اندر چند چیزیں ہوتی ہے اس کے پانی رہنے کے لیے, پانی سے غسل ہو سکے اس کے لیے چند چیزیں ہیں کہ بھئی غسل اس پانی سے ہو سکے گا, وضو اس پانی سے. کس پانی سے؟ ایک تو یہ کہ اس کا جو بہاؤ ہے, بہاؤ اس کا بہنا سیلان, وہ اپنی اصلی حالت میں رہے. اپنے وال پیپرنگ کے لیے پیسٹ جو ہے وہ پانی میں ڈال دیا تو اب پانی جو ہے وہ گھڑا ہو گیا, اب اس سے وضو نہیں ہو سکتا. وہ ڈرپ ہو سکے پانی, وہ بہہ سکے پانی. اس کے بعد پانی جو ہے اس کی اگر بو بدل جائے, اس کے اندر آپ نے روز واٹر ڈال دیا تو نظر تو آ رہا ہے کہ پانی مگر خوشبو آ رہی ہے, اب اس سے وضو نہیں ہو سکتا. اس میں شکر ڈال دی, اب آپ منہ میں ڈالیں تو مزہ بدل گیا, یہ وضو نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح پانی جیسا ہے ویسا ہی ہے, پتلا ہے, بو بھی نہیں بدلی, ٹیسٹ بھی نہیں بدلا, مگر آپ نے اس کے اندر لال کلر ڈال دیا, رنگ بدل گیا. یہ چار چیزوں میں سے کوئی چیز بدل جاوے تو غسل نہیں کر سکتے, وضو نہیں کر سکتے اس سے. اگر کریں گے تو بھی غسل وضو نہیں ہوگا. تو بزرگ نے فرمایا کہ جب کوئی وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے, وہ تو نظر آ جاتا ہے کہ کلر بدلا نہیں ہے, مگر پانی برابر ٹھیک ہے یا نہیں تو کہتے کہ پہلے ہاتھ دھوتا ہے, سنت. تو ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ دھوتے دھوتے پتا چل جاتا ہے کہ پانی کا سیلان برابر ہے. اس کے بعد کلی کرتا ہے تو کلی سے پتا چل جاتا ہے کہ ٹیسٹ بھی نہیں بدلا ہے. اس کے بعد ناک میں پانی ڈالتا ہے تو پتا چل جاتا ہے کہ بو بھی نہیں بدلی ہے. کہتے پانی جب پرفیکٹ ہو گیا تو اب فرض کو ادا کرو, چہرے کو دھو. ایک ایک سنت میں اتنی اتنی حکمتیں ہیں میرے بھائیوں کہ قیامت کے دن جب ان سنتوں کے فوائد, ان سنتوں کی حکمتیں ہمارے سامنے کھل کر آئیں گی تو ہم دیوار سے سر کو پٹکیں گے کہ ایسے مبارک طریقے کو ہم نے چھوڑا تھا. جتنی بھی سنتیں ہیں یہ سارے اللہ میڈ طریقے ہیں, اللہ میڈ. اللہ نے یہ طریقے بتائے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا. اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی طریقے ہیں سارے من میڈ طریقے ہیں. تو بھائی عزم کرو, ارادہ کرو کہ انشاءاللہ آج سے زیادہ سنتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ ہر کام ہم سنت طریقے کے مطابق کریں. اور فرض جتنے بھی ہیں یہ بھی سنت ہے, یہ بھی کرنا ہے. واجبات جتنے ہیں یہ بھی سنت ہے. یہ جو ہے من احب سنتی, جس نے میری سنت سے محبت کی فقد احبنی, اس نے مجھ سے محبت کی. اور جس نے مجھ سے محبت کی, من احبنی کان معی فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس سنت سے مراد پورا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس میں فرض بھی واجب بھی, سنن موقعہ سنن غیر موقعہ سب کچھ آ گیا. سب کچھ ہمیں کرنا ہے. اور اگر کسی سے کوئی بڑی چیز نہیں ہو سکتی, فرض واجب میں کمی رہ رہی ہے, دل میں یہ خیال ہرگز نہ آنے دو کہ میں فرض پڑھتا نہیں, واجب ادا نہیں کرتا, تو یہ چھوٹی سی سنت, ایسا بولنا بھی نہیں چاہیے مگر ذہن میں شیطان ڈالتا ہے کہ بیٹھ کر کے پانی پینے کی سنت سے کیا فائدہ ہے جبکہ تو نمازیں نہیں پڑھتا. نہیں, اس کا فائدہ ہے. کیا فائدہ ہے؟ اس کی وجہ سے لائف میں ٹرننگ پوائنٹ آئے گا. یہ جو بیٹھ کر کے آپ پانی پی رہے ہیں, جسے آپ ایک چھوٹی سنت سمجھ رہے ہیں یا شیطان آپ کو سمجھا رہا ہے کہ چھوٹی سنت ہے, اس پر جب آپ عمل کریں گے تو اس کی وجہ سے نور کے قطرے پیدا ہوں گے دل میں. چھوٹی سنت تو چھوٹا نور کا قطرہ, چھوٹی سنت چھوٹا نور کا قطرہ, چھوٹی سنت چھوٹا نور کا قطرہ. یہ چھوٹے چھوٹے نور کے قطرے بڑھتے رہیں گے, بڑھتے رہیں گے, بڑھتے رہیں گے, اور پھر دل جو ہے وہ نورانی ہو جائے گا. اور جب یہ دل نورانی ہو جائے گا تو اس دل میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ وہ فرض جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, وہ فجر کی نماز میں اٹھنا, وہ جو نہیں ہو سکتا تھا, اب یہ سٹامینا دل میں پیدا ہو گیا, اب اس فجر کو بھی ادا کر سکے گا. اسی لیے شیطان روکتا ہے ہمیں. تو بھائی اقیم الصلاح, نماز کو قائم کرو. اقام الصلاح, یہ دوسرا بنیادی رکن. وہ ایتاء الزکاۃ, زکات کو دینا. وہ ایتاء الزکاۃ, زکات دینا. دو الفاظ ملتے ہیں, زکات دینا اور زکات ادا کرنا. ادو زکات اموالکم, اپنے مال کی زکات کو ادا کرو. دو قسم کے الفاظ ملتے ہیں قرآن میں اور حدیث میں کہ زکات دو اور زکات ادا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ زکات دو مگر اس طرح دو کہ ادا ہو جائے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سال کے اخیر میں حساب کتاب کر کے 300 پاؤنڈ یوں کر کے نکال کر کے کسی کو بھی دے دیے. یہ زکات دینے کا طریقہ نہیں ہے. زکات دو نہیں, زکات ادا کرو. ادا کرو اس کا مطلب ہے کہ معلوم کرو کہ جس جگہ پر آپ زکات دے رہے ہیں وہاں دینے سے میری زکات ادا بھی ہوگی یا نہیں. جو آپ سے زکات لے جاتا ہے, آپ سے زکات لے جاتا ہے اور وہ الٹے سیدھے طریقے سے اس کو خرچ کرتا ہے, تو قیامت کے دن وہ تو ذمہ دار ہوگا ہی کہ یہ ابراہیم بھائی کی, موسیٰ بھائی کی, احمد بھائی کی زکات لے کر تو نے کیوں غلط استعمال کیا تھا. اس کو تو سوال ہوگا ہی, مگر آپ کو بھی ہوگا کہ آپ نے جن صاحب کو زکات دی تھی کیا آپ نے اطمینان کیا تھا یا نہیں کہ یہ صحیح آدمی ہے, یہ زکات کے مسائل کو جانتا ہے, یا جس ادارے میں میں دے رہا ہوں یہ ادارہ میری زکات کی صحیح ادائیگی کا پورا خیال رکھے گا اور میری زکات ادا ہوگی. آپ نے خیال رکھا تھا یا نہیں. آج کل بس اتنا ہے کہ زکات نکل جاوے, زکات نکل جاوے, زکات نکل جاوے, زکات نکل جاوے. زکات ادا کرو, ادا کرو. معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ ادا ہو رہی ہے یا نہیں, اس کے لیے مشورہ کرو. بھائی آپ کو ٹیکس ادا کرنا ہے, ٹیکس ادا کرنا ہے, بل آیا ہوا ہے, تو جس جگہ کے اوپر آپ بورڈ دیکھتے ہیں کہ یہاں آپ اپنا ٹیکس ادا کر سکتے ہیں, وہاں جا کے آپ پیسے دے دیں گے. گھر کا ٹیکس ہے 1000 پاؤنڈ سالانہ, تو آپ نکلے کاؤنسل میں ادا کرنے کے لیے جانے کے لیے, پوسٹ آفس میں ادا کرنے کے لیے جانے کے لیے نکلے گھر سے, اور آپ نے اپنے گھر کے پاس ہی کسی کے گھر میں بورڈ دیکھا کہ یہاں بھی آپ اپنا ٹیکس دے سکتے ہیں, تو کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ چلو بھائی بہت آسان ہو گیا, یہ سامنے آ گیا تو یہیں دے دیتے ہیں؟ تحقیق کرتے ہیں کہ یہاں ادا کرنے سے ادا ہوگا یا نہیں. تو کاؤنسل کے ٹیکس کے بارے میں اتنا اہتمام, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ایک فریضہ ہمارے اوپر عائد کیا ہے جو کہ ٹیکس نہیں ہے, جو کہ عبادت ہے. عبادت اس کے نتیجے میں پتہ نہیں کتنی روحانی دولتیں ملتی ہیں. اور ٹیکس والے یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کی ارننگ کیا ہے اور آپ کے ایکسپینڈیچر کیا ہے, آپ کے ماں باپ انڈیا میں کتنے غریب ہیں اور پھوپھی پھوپھا کتنے غریب ہیں, اور انڈیا میں پاکستان میں کوئی بےچارا کینسر میں مبتلا ہے اس کے لیے بھی پیسے مجھے بھیجنے پڑتے, کچھ نہیں دیکھتے. ارننگ آپ کی ہے اس پر سے ٹیکس بھی 25% لے لیتے ہیں, 30% لے لیتے ہیں, آپ کی مجبوریوں کو وہ کوئی نہیں دیکھتے. اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ سب کچھ دینے کے باوجود کہتے ہیں کہ پورے سال میں شرعی حد میں رہ کر جتنا خرچ کرنا ہو کرو, اور اس کے بعد جو بچ جاوے اس میں سے تمہارے اوپر جو قرض ہے اسے مائنس کر کے جو بچ جاوے اس میں سے صرف 2.5% ادا کرو, اور اس 2.5% سے تمہارے کسی غریب مسلمان بھائی کا دل خوش ہوگا, اور اس کا دل خوش ہو جائے ہوگا تو میں بھی تم سے خوش ہو جاؤں گا. یہ بھی الگ موضوع ہے, مگر احتیاط کرو اس میں میرے بھائیو, احتیاط کرو. چیریٹیز بہت وجود میں آ رہی ہے, چیریٹیز بہت, چیریٹیز وجود میں آ رہی ہے. آنکھ بند کر کے چیریٹیز کو دے دینا, آنکھ بند کر کے چیریٹیز کو دے دینا, صرف ان کے لیفلیٹ کو پڑھ کر کے یہ پیلسٹائن میں کام کر رہے ہیں اور یہ فلاں جگہ اور یہ فلاں جگہ اور فلاں جگہ, ایموشنل پکچرز کو دیکھ کر چیک بنا کر کے بھیج دینا. معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ زکات کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو سامنے رکھ کر آپ کی زکات ادا ہو رہی ہے یا نہیں. بہت سی چیریٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو زکات دیتے ہیں, زکات ان کے پاس اتنی جمع ہو جاتی ہے کہ خرچ کرنے کے آؤٹ لیٹس ان کے پاس نہیں ہوتے, تو آپ کی زکات ان کی آفس ہی میں 2-3 سال تک پڑی رہتی ہے. بھائی زکات خرچ کرنے کا آؤٹ لیٹ بھی تو ہونا چاہیے. ایک چیریٹی کام کر رہی ہے, ان کا بجٹ 1,00,000 پاؤنڈ ہے اور جمع ہو گئے 3,00,000, تو باقی 2,00,000 کا وہ کیا کریں گے؟ اب وہ سوچتے رہتے ہیں کہ ان 200,000 کا ہم خرچ کہاں کریں, اور وہ وکیل ہیں آپ کی طرف سے, وہ آپ کے ایجنٹ ہے, اسے جب تک وہ خرچ نہیں کرتے آپ کی زکات ادا نہیں ہوتی. چیریٹیز والوں کو بھی احتیاط کرنا چاہیے, انہیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے کندھوں کے اوپر. اور یہ جو ریلیف کا کام ہو رہا ہے, کوئی یتیم ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی بے گھر ہے, کوئی بیمار ہے, الحمدللہ ہونا چاہیے, ان سب چیریٹیز میں تعاون کرنا چاہیے, مگر سوچ کر کے صحیح جگہ پہ ہم خرچ کر رہے ہیں, یعنی ہماری زکات ادا ہوگی یا نہیں. کوئی بھی کسان, کوئی بھی فارمر اپنے بیج کو پتھریلی زمین میں نہیں ڈالتا, ایسی زمین میں نہیں ڈالتا کہ میں بیج ڈالوں اور اگے کچھ نہیں. تو دیکھو گے جس زمین پہ آپ ڈال رہے ہیں وہ کہیں پتھریلی تو نہیں. اور اس کے ساتھ, یہ ریلیف کے ساتھ ساتھ, اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہو گیا, ای میلز کا زمانہ ہو گیا, پبلسٹی کا زمانہ ہو گیا. تو یہ بیچارے ہمارے مدارس والے ہیں, غریب ملکوں میں مدارس چلاتے ہیں, وہاں یتیم لوگ بھی پڑھتے ہیں, غریب لوگ بھی پڑھتے ہیں, حدیث کے پڑھنے والے, تفسیر کے پڑھنے والے, فقہ کو پڑھنے والے, یہ مدارس جہاں دین کی حفاظت ہو رہی ہے, ان کے پاس تو یہ سارے وسائل بھی نہیں, اور یہ بیچارے اس ٹیکٹک کو جانتے بھی نہیں. تو پروپیگنڈا کی دنیا میں, پبلسٹی کی دنیا میں یہ مدارس والے بالکل پیچھے, اور مغربی دنیا میں رہنے والے ہماری یہ جو نئی نسل ہے, نوجوان ہیں, وہ یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ ای میل آیا اور ای میل کے ذریعے ہی پیسے بھی بھیج دیے. تو میری درخواست آپ حضرات سے یہ ہے کہ ریلیف میں تعاون کرو, غریبوں کو تعاون کرو, بیواؤں کا تعاون کرو, پریشان حالوں کا تعاون کرو, بہت اچھا کام ہے. بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, مگر دو چیزوں کا خیال رکھو کہ جس ریلیف سے آپ کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں, اوتھینٹک ہے یا نہیں, ریلائبل ہے یا نہیں, اور وہ آپ کی زکات کا استعمال صحیح کر رہے ہیں یا نہیں, ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ آپ کی زکات کہیں وہاں پڑی نہ رہے, اور نمبر دو, اس کے ساتھ ساتھ 5%, 10%, 15% ان مدارس کے لیے بھی نکالو. اور یہ مدارس والے آتے ہیں تو مدارس والوں پہ بھی خرچ کرو, تاکہ دین کی حفاظت کا یہ کام جو 1400 سال سے چل رہا ہے وہ جاری رہے میرے بھائیوں, ورنہ یہ مدارس خطرے میں ہیں. یہ میری بات آپ دور دور تک پہنچاؤ, دوسروں کو بھی پہنچاؤ, ان مدارس کا خیال رکھو, ریلیف میں بھی تعاون کرو, مدارس میں بھی تعاون کرو. اور ریلیف مدارس میں تعاون کرتے ہوئے, مدارس ہو تب بھی, ریلیف ہو تب بھی, اسکروٹینائز کرو, چیک کرو کہ صحیح جگہ ہے یا نہیں. تو وہ ایتا اس زکا ول حج, اور حج یہ بھی بنیادی رکن ہے, وہ صوم رمضان, اور رمضان المبارک کا روزہ یہ بھی بنیادی رکن ہے. اصل میں گفتگو کرنا چاہتا تھا حج کے اوپر, مگر دوسری الحمدللہ کام کی باتیں آ گئی. اصل تو یہ ہے کہ جب گفتگو کی جائے تو ایسی کوئی بات ہو جو میرے لیے بھی مفید ہو, آپ دوستوں کے لیے بھی مفید ہو. حج, حج, حج یہ بنیادی رکن اسلام کا, اسلام کا بنیادی رکن. جس شخص کے اوپر حج فرض ہے اسے چاہیے کہ اسی سال کوشش کر کے حج کرے. 100 بات کی ایک بات, یہاں جو شخص بھی بیٹھا ہوا ہے گھروں میں, جہاں جہاں تک میری آواز اس وقت پہنچ رہی ہے, اس ملک میں, دوسرے ملکوں میں, عورتیں, مرد, جن لوگوں پر حج فرض ہے اور آئندہ سال, آئندہ سال, آئندہ سال پر ٹالتے رہے ہیں, ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ مایوسی کا شکار نہ ہو اور اسی سال, اسی سال فیصلہ کریں کہ حج میرے اوپر فرض ہے, مجھے اسی سال حج کے لیے جانا ہے. اور آپ کی کوشش کے باوجود اگر مجبوری کی وجہ سے نہ جا سکیں اور آپ کا انتقال ہو گیا, انشاءاللہ اللہ کے یہاں مغفرت ہو جائے گی. کوشش کریں اس سال, اور آئندہ سال ضرور جائیں, اس سال اگر ہو جائے تو بہت اچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے, یا ایہا الناس, اے لوگو, ان اللہ فرض علیکم الحج فحجو, بے شک اللہ تعالی شانہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے, لہذا تم حج کرو. حج فرض ہے. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. بعض علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو شخص حج فرض ہونے کے بعد ادا نہیں کرتا وہ دائرہ احسان سے خارج ہو جاتا ہے. وہ اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ جو شخص حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہیں کرتا وہ قریب بکفر ہو جاتا ہے, کفر کے قریب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو سمجھتے تھے, جانتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماں سے زیادہ مشفق, ماں سے زیادہ مشفق, اس لیے ہمیں سمجھا رہے ہیں. اور کیا فرماتے ہیں کہ من اراد الحج فلیتعجل, اے میری امتیوں, تم میں سے جس شخص پر حج فرض ہو چکا ہے اور وہ حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو چاہیے کہ جلدی جلدی چلا جائے, جلدی کرے, وہ تاخیر نہ کرے. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ماں سے زیادہ مشفق ہمیں کیا فرما رہے ہیں, ہم سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو جس شخص پر حج فرض ہو چکا ہے وہ جلدی سے حج کرے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سال وہ تندرست ہے, آئندہ سال بیمار ہو جائے, حالات کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی, ایسے حالات پیش آ جائے, راستہ معمول نہ رہے, مڈل ایسٹ میں ٹرموئل ہے, سیریا میں ٹرموئل ہے, اور ایجپٹ میں ٹرموئل ہے, ہو سکتا ہے, اللہ حفاظت فرماوے حرمین شریفین کی, ہو سکتا ہے کہ کل حالات بدل جائیں, ہو سکتا ہے ہمارے ملک کے حالات بدل جائیں, ہو سکتا ہے کہ لقوا ہو جائے, فالج ہو جائے, اسٹروک ہو جائے اور سفر نہ کر سکے. آئندہ سال, آئندہ سال, آئندہ سال, یہ سب شیطان کی طرف سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں ہمیں سمجھاتے ہیں, دیکھو کتنے مشفق, اللہ اکبر اللہ اکبر, کتنے مشفق فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کے لیے اس وجہ سے نہیں جاتا کہ میری فلاں حاجت ہے, اس سال لڑکی کی شادی کا مسئلہ ہے, بس یہ لڑکی کی شادی راستے سے ہٹ جاوے آئندہ سال تو میں حج کر ہی لوں گا, آئندہ سال ارے بھائی یہ گھر بہت اچھا مل گیا ہے, 1,25,000 میں ایسا گھر پھر دوبارہ نہیں ملے گا, لاکھ تو میرے پاس ہے, 25,000 کا انتظام کرنا ہے, اگر حج کے لیے چلا گیا تو یہ بس یہ کام کروں, آئندہ سال ضرور جاؤں گا. کسی ضرورت کی وجہ سے حج کے لیے نہیں جاتا کہ بھائی حج کے لیے جاؤں گا تو یہ کام میرا رہ جائے گا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا یہ کام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ حج کرنے والے حج سے فارغ ہو کر واپس نہ آ جائیں. یعنی یہ ہمیں سمجھایا کہ حج کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, بلکہ وہاں جائیں گے, اللہ کے در پر مانگیں گے, کعبے کا گلاب پکڑ کر روئیں گے دھوئیں گے, تو یہ صرف گھر کا مسئلہ, بیٹی کا مسئلہ نہیں, دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل ہونے کا ذریعہ بنے گا. ہمارے یہاں سے ایک دینی رسالہ نکلتا ہے ریاض الجنہ, اس کے ایڈیٹوریل میں ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر بتوفیق ہی تعالی حج سے تعلق رکھنے والے جو موٹے موٹے فضائل ہیں وہ جمع کیے, اور نوٹس بورڈ پر بھی آنے والوں کے لیے وہ لگا دیا ہے پوسٹر کی شکل میں, اور اس میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ حج اور حج سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے اتنے فضائل ہیں, اتنے فضائل ہیں, اتنے فضائل ہیں کہ اگر حج فرض نہ ہوتا تب بھی دل میں یہ شوق پیدا ہونا چاہیے تھا کہ میں ہر سال جاؤں, فرض نہ ہوتا تب بھی جانا چاہیے تھا. بس میرے بھائیو یہیں پر ختم کرتا ہوں چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے. جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ اسی سال کی کوشش کریں, اور کوشش کے باوجود نہ جا سکے تو آئندہ سال تو حج ہو ہی جانا چاہیے. آپ کے تعلق والوں میں, دوستوں میں, پہچاننے والوں میں جن لوگوں پر حج فرض ہیں پیار محبت سے ان کو سمجھائیں اور ان سے حج کروائیں. اور حدیث شریف میں جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من حج للہ, جو شخص صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کرتا ہے, صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد مجھے پالا بڑا کیا, دولت دی اور اتنا پیسہ دیا کہ میں اس کے گھر تک جا سکوں, اور اب وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے بندے آ حج کر لے, تو میں اس کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو جو شخص اس نیت سے حج کرتا ہے فلم یرفس, اور حج کے دوران اپنی زبان سے فحش گندی یا بے حیائی کی بات نہیں کرتا, ولم یفسق, اور اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرتا, تو جب یہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے تو گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جاتا ہے جیسا وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، رجع کیوم ولدت ہو امہ، اور اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حاجی حج سے واپس آئے تو اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے کہو کہ میرے لیے دعا کر، میرے لیے دعا کر، حاجی جب آئے تو کہو کہ میرے لیے دعا کر کے اللہ مجھے معاف کر دے، تو کہتے ہیں کہ یہ ابھی بخشا بخشایا ہوا پاک صاف ہو کر آیا ہے، اس سے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرا لو، اس سے پہلے کہ یہ گھر میں چلا جائے اور روزمرہ کی روٹین میں آ کر کہیں گناہ کر کے گندا ہو جائے، یہ جب پاک صاف ہے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا تو تمہاری بھی اللہ بخشش کر دے گا. الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان، ان دعوہ اجابہم، اگر وہ اس سفر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے، وَإِن اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اگر وہ اللہ سے بخشش چاہتے ہیں اللہ ان کی بخشش کر دیتا ہے. بے شمار فضائل. اس لیے میرے بھائیو عزم کرو، اور وعید بھی ہے، بس وعید سنا کے ختم کرتا ہوں. مَن مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، جس شخص کے پاس اتنے وسائل ہو جائیں کہ وہ حج کر سکیں، اس کے اوپر حج فرض ہو جائے، وَلَمْ يَحُجَّ، پھر بھی حج نہیں کرتا، حج نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ فلا علیہ ان یموت یہودیاً او نصرانیاً، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے چاہے وہ یہودی ہو کر مرے نصرانی ہو کر مرے. اللہ تعالی شانہ اس سال جتنے حضرات حج کے لیے جا رہے ہیں سب کے لیے آسانیاں پیدا فرماوے، ان کو حج مبرور نصیب فرماوے، وہاں کے انوار و برکات سے مالا مال فرماوے. اپنے برگزیدہ بندوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی زیارت کے نتیجے میں جو کچھ دیا ہے وہ سب انہیں عطا فرماوے، اور جو حضرات سستی غفلت کی وجہ سے جانے میں سے کترا رہے ہیں اللہ انہیں توفیقات سے نوازے، ہمت عطا فرماوے اور ان کے لیے وسائل پیدا فرمائے، اور جو حضرات جانا چاہتے ہیں مگر ان کی مجبوریاں ہیں وسائل نہیں ہیں اللہ تعالیٰ شانہ ان کے لیے بھی وہاں جانا مقدر فرماوے. اللہ تعالیٰ ان مبارک ایام میں ہم سب کے لیے بخشش کے فیصلے فرماوے، اپنی محبت کے اپنی رضا کے فیصلے فرماوے، ہم سب کے جمع ہونے کو آنے کو قبول فرماوے. اللہ تعالیٰ شانہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہم سب کو، ہمارے متعلقین کو، پوری امت کو عطا فرماوے، ہر شر سے ہمیں محفوظ فرماوے، اور پوری امت مسلمہ کے جو بھی مسائل ہیں پوری دنیا کی اللہ تعالیٰ انہیں حل فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صفحے بنا لیجیے.